السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے جاننے کے لیے صدر نے ریفرنس دائر کر دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں شامل ہیں یہ خبریں: جاپان میں ایک طاقتور زلزلے کے بعد سونامی کا حملہ، مصر میں اپوزیشن کا احتجاج جاری، اور حماس کے لیڈر کے 45 سالہ جلا وطنی ختم کر کے غزہ کی پٹی پر واپسی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تقرر اور توسیع ملازمت کے بارے میں ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے، اور سرکاری وکیل نے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے عدلیہ اور حکومت کے درمیان تصادم کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وفاق کے وکیل وسیم سجاد نے جمعے کو عدالت عظمیٰ میں ریفرنس دائر کرنے کے بعد بتایا کہ پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے جاننے کے لیے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے احاطے میں انہوں نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صدر مملکت عدالت عظمیٰ سے رائے طلب کر سکتے ہیں۔
ریفرنس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ ایک جو ابہام ہے اس کے بارے میں آئینی راستہ اختیار کیا گیا ہے، اور یہ نہیں کیا گیا کہ جو حکومت کی مرضی ہو یا جو ان کی سمجھ میں آئے وہ مسلط کریں۔ انہوں نے ایک آئین کے تحت جو راستہ دیا گیا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ سے ان کی رائے مانگنا، وہ صدر مملکت نے ادھر بھیجی ہے۔
وسیم سجاد نے ریفرنس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور ججوں کی تعیناتی سے متعلق اٹھائے گئے آئینی سوالات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
کچھ ابہام اس وجہ سے اٹھا کہ جو جوڈیشل کمیشن تھی اس کی تشکیل کے بارے میں کچھ سوالات تھے کہ وہاں پہ سینئر جج کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں تھا کہ وہاں کے سینئر جج اس میں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح چیف جسٹس کی تقرری کے بارے میں جو طے شدہ اصول ہیں، جو یہ روایات ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر جج ہائی کورٹ کا ہو اس کی تقرری کی جاتی ہے، اور یہاں پہ ابہام یہ تھا کہ ایک جو سینئر جج ہے جس کو وہاں پہ تقرری کی گئی، جو مروجہ اس وقت طریقہ کار ہے یا اصول ہیں، اس کے تحت وہ سینئر جج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوالات سپریم کورٹ سے پوچھے گئے ہیں۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے متفقہ طور پر یا کثرت رائے سے نام تجویز کرتا ہے، اور اس کے بعد ان ناموں کو ججوں کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس انور قاسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کرنے کے علاوہ اس عدالت کے موجودہ چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے اور ایک جج کو مستقل کرنے، جبکہ ایک جج کی مدت ملازمت میں توسیع کی سفارشات کی تھیں۔ ججوں کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی نے بھی ان سفارشات کو کثرت رائے سے منظور کر لیا تھا، تاہم وفاق کے وکیل وسیم سجاد نے بتایا کہ ججوں کی تقرری سے متعلق طریقہ کار میں کچھ ابہام تھے جن کے بارے میں ایک ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی ہے۔ وسیم سجاد نے اس تاثر کی بھی نفی کی کہ ججوں کی تعیناتی سے متعلق ریفرنس دائر کرنے سے عدلیہ اور حکومت کے درمیان کسی طرح کا تناؤ پیدا ہوگا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس مسئلے سے متعلق ابہام دور ہو جائے گا۔ ادھر اس ریفرنس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے جسٹس خلجی عارف حسین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، جو آئندہ ہفتے سے سماعت شروع کرے گا۔ ناصر محمود، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ایک خصوصی امریکی ایلچی نے جمعرات کو پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ اسلام آباد میں اس پر مذاکرات کیے ہیں کہ دونوں ملک مشترکہ مفادات کے لیے کیوں کل مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور امریکہ کے عہدیداروں کے مابین رابطوں میں حالیہ ہفتوں میں تیزی آئی ہے، جس میں دفاع اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ دو طرفہ روابط کے اس سلسلے کے تسلسل میں امریکہ کے سینئر نائب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان ڈیوڈ پیئرز نے جمعے کو اسلام آباد میں پاکستانی حکام سے ملاقاتیں کیں۔ امریکی سفارتخانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ڈیوڈ پیئرز کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھنا، مشترکہ مفادات کا تعین اور مل کر ان پر عمل کرنا ہے۔ ڈیوڈ پیئرز نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ سطحی دو طرفہ رابطوں سے دونوں ممالک کے اہم مفادات کو درپیش مسائل کے حل میں حقیقی معنوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ان کی پاکستانی ہم منصب ہنا ربانی کھر کے درمیان برسلز میں ملاقات کے علاوہ واشنگٹن میں دونوں ملکوں کے اقتصادی ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا تھا، اور ڈیوڈ پیئرز کا یہ دورہ انہی روابط کا حصہ ہے۔ رواں ہفتے پاکستان اور امریکہ کے اعلیٰ دفاعی عہدیداروں کے درمیان راولپنڈی میں بھی مذاکرات ہوئے، جن میں دفاعی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے اور بامی مفادات پر مبنی تعلقات استوار کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ادھر رواں ہفتے پاکستان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے واشنگٹن میں مختلف امریکی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے طویل المدت شراکت داری کے لیے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوبارہ آغاز کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جاپانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی ساحل پر ایک میٹر اونچی سونامی نے حملہ کیا ہے، جہاں اس سے پہلے ایک طاقتور زلزلہ آیا جس نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ موسمیاتی ادارے نے بتایا کہ اس لہر کو میاگی کے علاقے آشانو ماکی میں ریکارڈ کیا گیا، جو مارچ سن 2011 میں زلزلے اور سونامی سے تباہ ہو گیا تھا۔ جمعے کے روز 7.3 کی شدت سے زلزلہ آیا، جس سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات نہیں مل سکیں۔ قومی نشریاتی ادارے این ایچ کے نے اپنی معمول کی نشریات روک کر زلزلے کی اطلاع دی اور ساحل کے رہائشیوں کو بار بار ہدایت کی کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں اور کسی اونچے مقام پر چلے جائیں۔ فلپائن کے صدر بینگنو اکینو نے جمعے کے روز جنوبی جزیرے منڈاناؤ کا دورہ کیا، جہاں طاقتور طوفان بوفا سے 500 کے قریب افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ اور 300,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ مسٹر اکینو نے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ اس تباہی اور جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور اس نے ہر ممکن امداد کی پیشکش کی ہے۔ مصر میں اپوزیشن نے جمعے کے روز مزید مظاہروں کی اپیل کی ہے، جہاں صدر مرسی نے متنازع آئینی ریفرنڈم کو منسوخ کرنے اور ان اختیارات کو واپس کرنے سے انکار کیا ہے جو انہوں نے پچھلے ماہ ایک فرمان کے ذریعے حاصل کر لیے تھے۔ فوجیوں نے قاہرہ میں صدارتی محل کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں اور تاروں کی باڑ لگا دی، جہاں اس ہفتے احتجاجی مظاہروں کے دوران پرتشدد ہنگامے ہوئے تھے۔ جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے مسٹر مورسی نے اصرار کیا کہ ملک کے آئینی بحران کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ اسد سادیہ اسد کی زبانی۔
مصری فوج صدارتی محل کی حصار بندی کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف نے جمعے کے دن صدر محمد مرسی کے خلاف مزید مظاہروں کے لیے کہا ہے۔ جمعے کی صبح فوجی قاہرہ میں صدارتی محل کے آس پاس کنکریٹ کے بلاک اور خاردار تار لگا رہے ہیں۔ اضافی سیکورٹی اس کے گھنٹوں بعد پہنچی جب صدر مرسی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر ناظرین کو بتایا کہ وہ کسی بھی قسم کی تخریب کاری اور ہلاکتوں کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس بات پر زور دیا کہ ملک میں آئینی بحران کا واحد حل بات چیت ہے۔
لن اسمح ابدا بان يعمد احدا يعمد احد،
میں عوام کی ہلاکت یا کسی بھی عوامی ادارے کی تباہی کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ میں لوگوں کی قانونی طور پر جائز حکومت کا تختہ الٹنے کی اپیل کرنے والوں کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ مسٹر مرسی کا کہنا تھا کہ مظاہروں میں 7 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگاموں کے باوجود مسٹر مرسی نے 22 نومبر کے اس فرمان کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا جس میں انہیں کلی اختیارات تفویض ہوئے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ اگر 15 دسمبر کو ہونے والے ریفرنڈم میں عوام نئے آئین کو مسترد کر دیتے ہیں تو وہ ایک نیا ایڈوائزری پینل تشکیل دیں گے جو ایک نیا ڈرافٹ تیار کرے گا۔
لقد استعدت الدولة كلها لإجراء الاستفتاء،
قوم اپنے وقت مقررہ پر ریفرنڈم کے لیے تیار ہے۔ اگر عوام رضامند ہو جاتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم نئے ادارے تعمیر کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ رضامند نہیں ہوتے تو میں اپنے اختیارات اور ذمہ داری کو استعمال کرتے ہوئے نئی آئینی اسمبلی تشکیل دوں گا۔ انہوں نے حزب اختلاف کا ریفرنڈم کو متاثر کرنے کا مطالبہ یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ ریفرنڈم منصوبے کے مطابق وقت پر ہوگا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے صدر محمد مرسی نے ملک کے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے اہم سیاسی رہنماؤں کے ہفتوں کے روز مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلزبتھ ایرارٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مسٹر مرسی کی متنازع حیثیت بدستور قائم ہے۔ مزید تفصیلات اسد نذیر سے۔
مسٹر مرسی نے کہا ہے کہ کھلے اجلاس میں ان کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان جاری اس کشمکش کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قاہرہ کی سڑکوں پر تشدد ہو رہا ہے۔
وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل۔
جمعرات کے روز اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں صدر مرسی نے کہا کہ وہ ایوان صدر میں سیاسی رہنماؤں، قانونی ماہرین اور نوجوانوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تاہم یہ 15 دسمبر کو ہونے والے ریفرنڈم کے فیصلے پر قائم رہے ہیں۔ 2 ہفتے قبل انہوں نے غیر معمولی اختیارات حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ صدر کے اسلام نواز حامی آزاد خیال اور سیکولر قوتوں سے جنگ آزما ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے پچھلے سال ہونے والی اس انقلابی مہم میں حصہ لیا تھا جس کی وجہ سے مصر میں جمہوری طور پر نئے صدر کا انتخاب ہوا تھا۔ صدر نے مخالفین کے آزادی رائے کے حق کا دفاع کیا، تاہم انہوں نے کالے دھن والی اندرونی اور بیرونی قوتوں پر الزام لگایا کہ وہ تشدد کی آگ بھڑکا رہی ہیں۔
اول امس بعض المتظاہرین اعتدى على سیارات رئاسة الجمهورية فوقع هذا۔
مسٹر مرسی کہہ رہے ہیں کہ منگل کو صدارتی قافلے پر حملہ کیا گیا، کیا یہ ایک پرامن احتجاج کا طریقہ ہے؟ اپنی ٹیلی ویژن تقریر کے آخر میں انہوں نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے ہیومن رائٹس واچ کی ڈائریکٹر ہیبا مرائف کہتی ہیں کہ مسٹر مرسی نے خود کو قانون سے بالاتر رکھ کر یہ تنازع کھڑا کیا ہے۔
But Morsi also needs to know that he doesn't have absolute power and he can't do whatever he wants in the name of the revolution. So he can't take...
ہیبا کہہ رہی ہیں کہ مسٹر مرسی کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ طاقت کل نہیں ہے اور وہ انقلاب کے نام پر جو کرنا چاہیں اس کی انہیں کھلی چھٹی ہے، چنانچہ وہ اس طرح کے فرمان جاری نہیں کر سکتے۔ مسٹر مرسی کا کہنا ہے کہ آئینی ریفرنڈم کے بعد وہ اپنے اضافی اختیارات سے دستبردار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے مصر میں جمہوریت کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے لیڈر فلسطینی علاقوں کی 45 سالہ جلا وطنی ختم کر کے غزہ کی پٹی کی سرزمین پر واپس آ گئے ہیں۔ خالد مشعل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے وہ واپس نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی آمد پر زمین کو چوما اور اپنے دوستوں اور حماس کے لیڈروں کو گلے لگایا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مشعل ہفتے کے روز حماس تحریک کی 25ویں سالگرہ کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے جمعرات کے روز اپنے روسی ہم منصب سرگے لیوروف اور اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے لیے امن کے خصوصی ایلچی لختار براہیمی سے آئرلینڈ میں ملاقات کی، جہاں انہوں نے شام کے تنازع پر بحث کی۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب شام کی حکومت کی جانب سے اپنے لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہلری کلنٹن نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ 3 روزہ مذاکرات شام کے بحران کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
On the ground in Syria are accelerating and we see that in many different ways the pressure against the regime in and around Damascus۔
شام میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور کئی صورتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اور دمشق کے خلاف دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کیمیائی ہتھیار کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے، اور میرے خیال میں ہم اس موضوع پر بات چیت کریں گے اور دیگر ایسے راستے نکالنے کی کوشش کریں گے جو شام میں تشدد کو ختم کرنے اور اقتدار کی منتقلی میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے۔ براہیمی نے شام کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان ممالک کے ساتھ جو شام میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور جن کے وہاں پر مفادات ہیں رابطے میں ہیں۔
I have taken the opportunity of this conference to ask the foreign ministers of the United States and Russia to get...
میں نے اس کانفرنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اور روس کے وزراء خارجہ سے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ شام کی انتہائی خراب صورتحال پر بات کریں۔ میں شام کے حالات پر ان تمام ممالک سے بات کر رہا ہوں جو خطے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ممالک میں روس اور امریکہ بھی شامل ہے۔ یہاں واشنگٹن میں امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ خفیہ معلومات کے مطابق شام کی حکومت اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہی ہے.
The whole world is watching. It's watching very closely. And the President of the United States has made very clear that there will be consequences.
پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور بہت قریب سے دیکھ رہی ہے. اور امریکی صدر یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر صدر اسد نے اپنے لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی غلطی کی تو اس کے نتائج برے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں, تاہم اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال خطرے کی لائن سے تجاوز کرنا ہوگا جو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا کے. بغداد میں مختصر قیام کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی شام کو اس بارے میں انتباہ کر چکے ہیں. روس شام میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے جو شام کے بارے میں امریکی موقف کے برعکس ہے. تاہم امید کی جا رہی ہے کہ شاید آئرلینڈ کی اس میٹنگ میں اتفاق رائے قائم ہو جائے. دوسری جانب شام اپنے لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی خبروں کی تردید کر چکا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے دو چوٹی کے ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ قرضوں میں کمی کا سمجھوتا جس سے ٹیکسوں میں اضافے اور اخراجاتی کٹوتیوں کے اسخود لاگو ہونے سے بچا جا سکے گا امریکہ معیشت کو فروغ دینے کے لیے کارگر ثابت ہوگا, لیکن یہ سمجھوتا ایسا ہونا چاہیے جس سے واقعی قوم کی مالی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کا کہنا ہے کہ یہ بیان تجزیہ کاروں نے کانگریس کے دونوں ایوانوں کے قانون سازوں پر مشتمل جوائنٹ اکنامک کمیٹی کے سامنے ہونے والی سماعت میں دیا. اور ادھر کینٹ کلائن نے رپورٹ دی ہے کہ صدر باراک اوباما نے جمعرات کے روز واشنگٹن کے نزدیک ایک خاندان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی. یہ ملاقات کانگریس کو اپنے معاشی منصوبے کی منظوری کے لیے قائل کرنے کی مہم کا حصہ ہے. اس سماعت اور ملاقات کی رودادی ہی ہماری آج کی واشنگٹن ونڈو کا موضوع ہے جو انجم ہیرلڈ گل پیش کر رہے ہیں.
موڈیز کے معاشی تجزیہ کار مارک زانڈی کہتے ہیں کہ امریکی قرضوں سے متعلق جاری مذاکرات کے بارے میں بے یقینی اور ہر دم بدلتی صورتحال سے معیشت کی کمزور سی بحالی کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کے پاس قانون سازوں کے لیے ایک ہی پیغام تھا, آپ کو یہ سمجھوتا کرنا ہی ہوگا. بے یقینی کی صورتحال مسلسل نقصان کا باعث بن رہی ہے. زینڈی کا کہنا تھا کہ قرضوں پر دور رس نتائج کے حامل سمجھوتے سے امریکی معیشت کو فروغ ملے گا. انہوں نے کہا, اگر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ سے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے اور ہم بہت سی ملازمتیں فراہم کر سکیں گے اور بے روزگاری میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو جائے گی. ماہر معاشیات کیوین ہیسٹ سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی کے مشیر رہ چکے ہیں. انہوں نے زانڈی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا, بے روزگار امریکیوں کے لیے اس وقت جو بہترین کام ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بڑے مسائل کو حل کریں. صدر باراک اوباما اور کانگریس میں ریپبلکن ارکان قرضوں میں کمی کرنے کے پیکج کے لیے ٹیکس وصولیوں اور اخراجاتی کٹوتیوں پر اپنے جماعتی اختلافات کم کرنے میں ناکام رہے ہیں. مارک زینڈی کہتے ہیں, اختتام سال سے پہلے اگر کوئی واقعی اچھا سمجھوتا سامنے نہ آیا تو میں سمجھوتا نہیں کروں گا. میں آئندہ سال ایک بہتر ڈیل حاصل کر سکا تو میں اسے اگلے سال تک مؤخر کر دوں گا. آئندہ سال تک مؤخر کرنے کا مطلب ہے کہ کفایت شاری کے ایک زبردست منصوبے کا از خود اطلاق, جس سے سب کے لیے ٹیکسوں میں اضافے اور اخراجات میں کٹوتیاں نافذ ہو جائیں گی تاکہ ایک بہتر پیکیج حاصل ہو جائے. اس طرح کے نتائج سے امریکی معیشت کو ایک ناپسندیدہ جھٹکا لگے گا. تاہم زینڈی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے طویل مدتی مالی عدم توازن کو درست کرنے کے لیے واشنگٹن میں ایک سیاسی عزم پیدا ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے درد برداشت کرنا بہتر ہے. کیوین ہیسٹ بھی قرضوں کی حد مقرر کرنے سے متعلق بجٹ اختلافات کی افادیت کے بارے میں ایک ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں. اس بارے میں ہیسٹ کہتے ہیں, ہر دفعہ جب ہم اس عمل سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس کی قلیل المیات قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, لیکن میں اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ اگر اخراجات کنٹرول میں آ جائیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ طویل مدت کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ امریکہ کو اس فسکل کلف نامی معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کہتے ہیں کہ اگر قرضوں پر ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے تو وہ ایسی ممکنہ صورتحال کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ امریکہ کا سالانہ بجٹ خسارہ $1 ٹریلین سے زیادہ ہو چکا ہے اور قومی قرضے $16 ٹریلین سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ادھر صدر اوباما جمعرات کے روز ٹیفنی اور رچرڈ سینٹانا کے گھر گئے۔ اس جوڑے نے صدر اوباما کی اس کال پر عمل کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے مالی منصوبے کی حمایت کے اظہار کے لیے امریکیوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کو کہا تھا۔ مسٹر اوباما کا کہنا تھا کہ مالی قانون سازی نہ کی گئی تو سینٹانا جیسے عام امریکی خاندان کو ہر سال $2,000 زیادہ ٹیکس ادائیگی کرنا پڑے گی۔ بدھ کے روز صدر اوباما اور ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر نے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیلی فون پر بات کی۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ ملکی قرضے کم کرنے کے لیے وصولیوں میں اضافے کی ضرورت ہے، لیکن ریپبلکن ارکان صاحب ثروت امریکیوں کے لیے ٹیکس میں اضافے کے صدارتی منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے حال ہی میں اس مسئلے پر ریاستی گورنروں، کارپوریٹ ایگزیکٹوز اور عوام سے بات کی ہے، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے قانون سازوں کے ساتھ صرف ایک ملاقات کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردن کی بادشاہت میں زوردار سیاسی ڈائیلاگ کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن اخوان المسلمین جو ہمسایہ ملکوں میں کئی عشروں سے ممنوع رہی ہے، اردن میں کافی عرصے سے سرگرم ہے۔ اردن کے لوگ اب اپنے ملک کی حکومت میں زیادہ نمائندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اخوان المسلمین اب اور زیادہ فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلزبتھ ایرٹ حال ہی میں اردن کے دارالحکومت عمان گئیں۔ ان کی رپورٹ سعدیہ اسد کی زبانی۔
اردن کے لوگوں میں تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اقتصادی مسائل ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کی بے چینی بادشاہ کے لیے براہ راست چیلنج کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن اخوان المسلمین جو اس بادشاہت میں سب سے زیادہ منظم سیاسی طاقت ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں حکومت کی تبدیلی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نمر الاصاف اخوان کے سیاسی شعبے میں اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
وی آر اے پیسفل موومنٹ اینڈ وی آر آسکنگ فار ریفارمز انڈر دی
آسپیسز۔ ہم ایک پرامن تحریک ہیں اور ہم بادشاہت کے تلے رہتے ہوئے اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سن 1940 کی دہائی میں اپنے قیام کے بعد ہی سے اخوان المسلمین کی اردن کی شاخ اپنی سرگرمیوں میں بہت محتاط رہی ہے۔ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، لیکن عرب موسم بہار اور ہمسایہ ملک شام میں خانہ جنگی کے ساتھ اخوان المسلمین زیادہ سرگرم ہو گئی ہے۔ القدس سینٹر فار پولیٹیکل اسٹڈیز کے سیاسی تجزیہ کار اریب الرنتاوی کہتے ہیں،
they spent more than 1 year and a half waiting what will happen in Syria because they feel that if Muslim brothers
انہوں نے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ اس انتظار میں صرف کیا کہ شام میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہاں اخوان المسلمین کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس طرح ان کی طاقت میں بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اردن میں پناہ لینے والے شامیوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ وہ اس جھگڑے میں سرگرمی سے حصہ نہیں لے رہی ہے، اگرچہ اس نے خود کو حالات سے باخبر رکھا ہے۔ الاصاف کہتے ہیں کہ وہ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے اپنے آدمی نہیں بھیجتے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ الرنتاوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی حوصلہ افزائی ناعاقبت اندیشی کی بات ہوگی، جیسا کہ سعودی عرب میں ہوا۔ کٹر جنگجو انہی لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی۔ ان کے الفاظ،
they keep following the same track and expecting to reach a different result yani or to go somewhere.
وہ بار بار وہی راستہ اختیار کرتے رہتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ نتیجہ مختلف ہوگا۔ یہ وہی احمقانہ کھیل ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اخوان المسلمین کے اصل مقاصد واضح نہیں ہیں۔ ان کے خیالات کٹر اسلام پسندوں جیسے ہیں۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت سے انکار کرتی ہے، اگرچہ اردن اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ موجود ہے۔ نمر الاصاف کہتے ہیں کہ اس موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر وہ زیادہ سرگرم سیاسی کردار ادا کرنے لگیں. ان کے الفاظ،
Things become different. You have to deal with the world, whether you like them or not.
حالات بدل جاتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ایک بار پھر نمر الاصاف کی آواز، ہو سکتا ہے کہ ہم اردن کے لوگوں میں ریفرنڈم کرائیں اور وہ امن معاہدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اردن کے بیشتر لوگ فلسطینی ہیں، اس لیے کچھ تبدیلی ناگزیر ہوگی. اخوان المسلمین کے مخالفین کی نظر میں اردن میں اور اس پورے علاقے میں اسلام پسندوں کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عرب دنیا کی امنگوں اور آرزوؤں کو ہائی جیک کر لیا ہے. الرنتاوی اس صورتحال کے لیے سعودی عرب اور قطر کے مالدار اور قدامت پسند ملکوں کو الزام دیتے ہیں. ان کے الفاظ، میرے نقطۂ نظر سے وہ عرب موسم بہار کے انقلاب کی مخالف قوتوں کا حصہ ہیں. اخوان المسلمین سازش کے تصور کو مسترد کرتی ہے اور اپنے عروج کو عام لوگوں کے عزم و حوصلے کا مظہر قرار دیتی ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کرینہ کپور 80 سال کی عمر تک کام کرنے کا عزم رکھتی ہیں. تفصیلات فکر و فن میں.
گلا 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 دل گلا گلا ملا 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 کوئی ملا ملا گلا 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 دل گلا گلا ملا 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 کوئی.
بالی ووڈ ایکٹریس کرینہ کپور آج کل بہت خوش ہیں، اور خوش کیوں نہ ہوں، اپنے خوابوں کے شہزادے سیف علی خان سے شادی اور پھر فلم تلاش کی سپر ڈوپر کامیابی نے سن 2012 کو کرینہ کے لیے بہت خاص جو بنا دیا ہے. سن 2000 میں فلم ریفیوجی سے اداکاری کا سفر شروع کرنے والی کرینہ کا کریئر ہیروئن اور تلاش تک آ پہنچا ہے. آگے کرینہ کیا چاہتی ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ایک چینل نے کرینہ سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا جس میں انہوں نے اپنے کریئر، شادی اور ایکٹنگ غرض ہر موضوع پر کھل کر اظہار خیال کیا. سے پوچھا گیا کہ کیا شادی کے بعد زندگی بدل گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. میں نے ایسے شخص سے شادی کی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں ایک شادی شدہ ورکنگ ویمن ہوں. اس سوال کے جواب میں کہ کیا اب فلمی شائقین اداکاری کے سٹائل میں کچھ تبدیلی دیکھیں گے، کرینہ نے کہا کہ ایکٹنگ ہمیشہ سے میرا جنون رہا ہے اور میں ہمیشہ ہی الگ الگ طرح کے کردار کرنا چاہتی تھی، چاہے چمبیلی ہو، دیو، اومکارا، جب وی میٹ ہو یا ایک میں اور ایک تو اور تلاش، ہمیشہ ہی میرا رول دوسرے سے مختلف رہا ہے. میں یہ نہیں چاہتی کہ میں خوبصورت تو بہت دکھائی دوں لیکن فلم میں میرے کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. میرا اصل مقصد اچھا سنیما کرنا ہے اور میری خواہش ہے کہ میرا ایکٹنگ کریئر کبھی ختم نہ ہو اور میں 80 سال کی عمر میں بھی کام کر رہی ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آنے والے نئے سال میں وہ کیا کر رہی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سال عامر پر ختم ہوا، نیا سال عمران کے ساتھ شروع ہوگا. جنوری میں کرن جوہر کے فلم کی شوٹنگ شروع کروں گی جس میں میرے ساتھ عمران خان ہیں.
جو جینے کا مزہ یوں آنے لگا، یہ ہوا میں ہے کیا، تھوڑا سا جو نشہ یوں چھانے لگا. پوچھو نہ پوچھو مجھے کیا ہوا ہے تیری راہوں میں آ کر.
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ جمعرات کے روز کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جاری رہے، جن میں 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ پرانی حاجی کیمپ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس نے اسے تشدد کا واقعہ قرار دیا۔ دوسری جانب ناظم آباد کے علاقے میں فائرنگ سے 1 شخص ہلاک ہوا، جبکہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے بھی 1 شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ پاکستان نے کابل میں جمعرات کو افغان سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں افغان سیکیورٹی کے سربراہ زخمی ہوئے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن و استحکام سے اپنی وابستگی کا بھی اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں پاکستان نے افغانستان کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ اسد اللہ خالد پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتا ہے، اور دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے مشترکہ خطرے کا سامنا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اسلام آباد کابل کے ساتھ مل کر کوششیں جاری رکھے گا۔ اسد اللہ خالد جمعرات کو ایک خودکش حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار طالبان کے ایک پیغام رساں کے روپ میں افغان انٹیلیجنس سروس کے سربراہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ایک ترجمان کے مطابق آپریشن کے بعد اسد اللہ خالد کی حالت سنبھل رہی ہے۔ افغانستان کی اعلی امن کونسل کے سابق سربراہ برہان الدین ربانی گزشتہ سال ستمبر میں ایک ایسے ہی خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ افغان حکام نے بتایا تھا کہ طالبان کے ایک نمائندے کے روپ میں برہان الدین ربانی سے کابل میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے آنے والے شخص نے اپنی پگڑی میں بارودی مواد چھپا رکھا تھا۔ محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سوڈان کے علاقے دارفور میں زرد بخار کی وبا پھیلنے سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 165 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یہ وبا مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے انسانی بھلائی کے امور کے کوارڈینیٹر زتاری نے جمعرات کو بتایا کہ دارفور میں زرد بخار کے 670 سے زیادہ مریضوں کا اندراج ہو چکا ہے۔ صحت کے عالمی اداروں نے مریضوں کی تعداد 732 بتائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ میں کمی کا بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا، اور اس پر قابو پانے کا واحد طریقہ اسے تمام افراد کو حفاظتی ٹیکے لگانا ہے جنہیں یہ مرض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع لیون پینٹا نے کہا ہے کہ خفیہ رپورٹوں کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار کے استعمال پر غور کر رہی ہے۔ پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کے نمائندے لوئس ریمیریس کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فر مغل۔
وزیر دفاع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ معلومات سے پتہ چلا ہے کہ شام کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر غور کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اسد کی فورسز نے زہریلی گیس کے حملے کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔
There is no question that we remain very concerned, very concerned that
وزیر دفاع پینٹا کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت تشویش ہے۔ اپوزیشن فورسز جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، خاص طور پر دمشق میں، اسد حکومت کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر غور کر سکتی ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے پینٹا نے مسٹر اسد کو دوبارہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شامی لیڈر نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کیا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ میں اس بارے میں قیاس آرائی یا بیان بازی نہیں کروں گا کہ اس اقدام کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے، لیکن میرے خیال میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے سرخ لکیر پار ہو جائے گی۔ ہمارے پاس جو خفیہ معلومات ہیں ان کے مطابق اس کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سنگین تشویش پیدا ہوئی ہے۔ مسٹر پینٹا نے یہ نہیں بتایا کہ یہ خفیہ معلومات کیا ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے مقامات کے ارد گرد حرکات و سکنات کا سراغ لگایا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نامعلوم امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسد حکومت سرین گیس کے اجزاء اکٹھے کر کے بموں میں بھر رہی ہے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے جمعرات کے روز الزام لگایا کہ مغربی ممالک خطے میں مداخلت کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خطرے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ اسد حکومت نے جولائی میں تسلیم کیا کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، لیکن کہا کہ وہ ان کا استعمال صرف غیر ملکی حملہ‌آوروں کے خلاف کرے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی وزیراعظم مسٹر نیتن یاہو اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان برلن میں ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، لیکن مشرقی یروشلم میں 3,000 نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے پر اختلاف برقرار ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں جرمن کی چانسلر مرکل نے اسرائیل کی جانب سے نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں ان کی پالیسی کی مخالفت کی۔
Das führt dann auch dazu, dass in der Frage der Siedlungsfragen wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind, aber
ایسے علاقوں میں بستیوں کی تعمیر جسے فلسطین اپنے مستقبل کی ریاست کا حصہ سمجھتی ہے، اس پر ہم اسرائیل سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ بات چیت کا وہ پہلو ہے جس پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر مرکل کے۔ مسٹر نیتن یاہو کے دورے کے دوران لوگوں نے یہودیوں کی نئی بستیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرے کیے، تاہم نیتن یاہو نے زور دے کر کہا کہ نئی آبادیوں کی تعمیر اسرائیل فلسطین تنازع کی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ اسرائیل مغربی اتحادیوں کا تعاون کھو رہا ہے۔
Look, I think there was virtually universal support. There is obviously a difference of view in Europe on the issue of settlements because most
دیکھیے، میرے خیال میں ہمیں یورپ کا تعاون اب بھی حاصل ہے۔ ظاہر ہے یورپی ممالک میں یہودیوں کی نئی بستیوں کی تعمیرات کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے، کیونکہ بیشتر یورپیوں کا خیال ہے کہ یہ اسرائیل فلسطین تنازع کی خاص وجہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ان کا ملک فلسطین کے ساتھ بغیر کسی پیشگی شرائط کے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے برلن ریلوے اسٹیشن کے قریب اس ہولوکاسٹ میموریل کا بھی دورہ کیا جہاں دوسری جنگ عظیم میں نازیوں نے سینکڑوں یہودیوں کو ہلاک کیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے جمعرات کے دن روس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے بل کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس بل میں یہ شق بھی شامل ہے جس کے تحت روس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اس کے خلاف تادیبی اقدامات کیے جا سکیں گے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ میں، اسد نذیر کی زبانی۔
ریپبلکن سینیٹر رو پورٹمین کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لانا وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، اس سے امریکی تاجروں کو خاصا فائدہ پہنچے گا۔ پورٹمین کا کہنا ہے کہ روس اگست میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا رکن بن گیا تھا، مگر امریکہ روس کے لیے اپنی برآمدات کے مواقع ضائع کر رہا تھا۔
Russia is now the ninth largest economy. Unfortunately, we're underperforming in the Russian market.
روس دنیا کی نویں بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ بدقسمتی سے ہم روس کی منڈی سے فائدہ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک ہے، لیکن روس کی درآمدات میں اس کا صرف 5% حصہ ہے، جبکہ یورپ کے ممالک کا 40% اور چین کا 16% حصہ ہے۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے متعدد اراکین کا موقف ہے کہ روس میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس مسودے میں دو بل شامل ہیں۔ منظور ہونے والے بل کے دوسرے حصے کو میگنٹسکی ایکٹ کہتے ہیں۔ اس حصے پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈیموکریٹک سینیٹر میکس باکس کہتے ہیں،
The bill would punish those responsible for the death of anti-corruption lawyer Sergei Magnitsky and others who commit human rights violations in Russia.
اس بل کے تحت ان لوگوں کو بھی سزا دی جا سکے گی جو کرپشن کے خلاف جنگ کرنے والے وکیل سرگئی میگنٹسکی کے قتل کے ذمہ دار تھے، یا وہ جو روس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کے حکام میگنٹسکی شق پر معترض ہیں۔ ووٹنگ سے قبل ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ منظور کر لیا گیا تو روس اس پر مناسب رد عمل ظاہر کرے گا۔ روسی امور کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس بھی جواباً اسی نوعیت کی قانون سازی کر سکتا ہے۔ روس کے ساتھ تجارت اور انسانی حقوق سے متعلقہ اس بل کو پچھلے ماہ امریکی ایوان نمائندگان نے منظور کر لیا تھا۔ اب یہ بل صدر اوباما کے پاس دستخطوں کے لیے جائے گا، جس کے بعد فوراً یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی ساحل پر 1 میٹر اونچی سونامی نے حملہ کیا ہے، جہاں اس سے پہلے ایک طاقتور زلزلہ آیا جس نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ موسمیاتی ادارے نے بتایا کہ اس لہر کو مایاگی کے علاقے اشانو ماکی میں ریکارڈ کیا گیا جو مارچ سن 2011 میں زلزلے اور سونامی سے تباہ ہو گیا تھا۔ جمعے کے روز 7.3 کی شدت سے زلزلہ آیا جس سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات نہیں مل سکیں۔ قومی نشریاتی ادارے این ایچ کے نے اپنے معمول کی نشریات روک کر زلزلے کی اطلاع دی اور ساحل کے رہائشیوں کو بار بار ہدایت کی کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں اور کسی اونچے مقام پر چلے جائیں۔ زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت ٹوکیو تک محسوس کیے گئے، تاہم ابھی تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو فوری طور پر بلند مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ جاپان میں گزشتہ برس مارچ میں آنے والے 9 شدت کے زلزلے اور سونامی سے شمال مشرقی ساحلی علاقے تباہ اور 20,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے تھے۔ فلپائن کے صدر بینگنو اکینو نے جمعے کے روز جنوبی جزیرے منڈا ناؤ کا دورہ کیا جہاں طاقتور طوفان بوپھا سے 500 کے قریب افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ اور 300,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ مسٹر اکینو نے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس تباہی اور جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہر ممکن امداد کی پیشکش کی ہے۔ صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین صدارتی محل کے اطراف کی سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی قاہرہ میں نمائندہ ایلسبت ایرارٹ نے بتایا کہ مرسی مخالف مظاہرین اس بات پر برہم تھے کہ صدر نے متنازع آئینی ریفرنڈم کو منسوخ کرنے اور ان بے انتہا اختیارات کو واپس کرنے سے انکار کر دیا جو پچھلے ہفتے انہوں نے حاصل کر لیے تھے۔ فوجیوں نے قاہرہ میں صدارتی محل کے ارد گرد پختہ رکاوٹیں اور تاروں کی باڑ لگا دی ہے جہاں اس ہفتے احتجاجی مظاہروں کے دوران پرتشدد ہنگامے ہوئے تھے۔ جمعرات کے روز قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے مسٹر مورسی نے اصرار کیا کہ ملک آئینی بحران کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اپوزیشن صدر کی طرف سے تجویز کردہ جامع مذاکرات میں ہفتے کے روز شریک ہوگی کہ نہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے لیڈر فلسطینی علاقوں کی 45 سالہ جلا وطنی ختم کر کے غزہ کی پٹی کی سرزمین پر واپس آ گئے ہیں۔ خالد مشال نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیلی مقبوضہ مغربی کنارے کو علاقے کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے وہ واپس نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی آمد پر زمین کو چوما اور اپنے دوستوں اور حماس کے لیڈروں کو گلے لگایا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مشال ہفتے کے روز حماس تحریک کی 25ویں سالگرہ کے تقریبات میں شریک ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکی اخبارات کے ادارے اور تراشے پیش کر رہے ہیں صلاح الدین احمد۔
امریکہ کو جن مالی مشکلات کا سامنا ہے ان کو سلجھانے کے لیے ملک کے ڈیموکریٹک صدر باراک اوباما اور ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر کے درمیان گفت و شنید جاری ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز میں کالم نگار جان ہیلی رقم تراز ہیں کہ ایک بات جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے، صدر اوباما کا یہ اصرار ہے کہ ملک کے امیر ترین لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا جائے۔ دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ان میں کچھ لچک پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب ان کا اصرار ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ جو سمجھوتا ہوگا اس میں $2.5 لاکھ سے زیادہ کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی مد ضرور ہونی چاہیے۔ قلم نگار کا سوال ہے کہ ایسا کیوں کرنا ضروری ہو گیا جبکہ دوسرے ذرائع سے اتنے ہی محاصل جمع کیے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ریپبلکن ارکان کو اپنے اس عہد سے مکر جانے پر مجبور کیا جائے کہ وہ ٹیکس کبھی نہیں بڑھائیں گے۔ کالم نگار کا خیال ہے کہ صدر اوباما کے اصرار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں شاید یقین نہیں کہ دوسرے ذرائع بھی اتنی آمدنی پیدا کر سکتے ہیں جتنی کہ نئے ٹیکس۔ بوسٹن گلوب اخبار میں ایسوسیٹڈ پریس کے ایک مراسلے کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ صدر اوباما ملک کو نام نہاد فسکل کلف یا مالیاتی چوٹی سے گرنے دینے پر رضامند ہیں، اور یہ قدم ٹیکسوں کے معاملے میں ریپبلکن قیادت سے مراعات حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وائٹ ہاؤس اس کی ساری ذمہ داری ریپبلکن پارٹی پر ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کو دولت مندوں کو ٹیکسوں میں دی گئی رعایات کو بچانے پر اصرار ہے۔ اور جیسا کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان فائفر نے کہا ہے، اب یہ ریپبلکن پارٹی پر منحصر ہے کہ آیا وہ دولت مندوں پر ٹیکس کی زیادہ شرح لگانے پر راضی ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے امور پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ہمیں اس فسکل کلف سے نیچے دھکیل رہے ہیں۔ ٹیموتھی گائٹنر سے جب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ اگر دولت مندوں پر ٹیکس بڑھانے پر سمجھوتا نہ ہو سکا تو اس صورت میں انتظامیہ فسکل کلف سے گرنے کے لیے تیار ہوگی، تو انہوں نے جواب میں کہا بالکل۔ مسٹر گائٹن کا کہنا تھا کہ ایسے کسی معاہدے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے جس میں 2% امیر ترین امریکیوں کے ٹیکسوں میں اضافہ شامل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انتظامیہ کو کوئی ایسا معاہدہ قابل قبول نہیں ہوگا جس میں قرض لینے کی حد نہ بڑھائی گئی ہو۔ انتظامیہ امریکہ کی معیشت کو بار بار کی دھمکیوں کا یرغمال نہیں بننے دے گی۔ صدر اوباما نے بھی تجارتی طبقے کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ریپبلکن 2.5 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی آمدنی پر ٹیکس بڑھانے کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں تو ان کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر سودا طے ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا کے جنوب وسطی علاقے میں اربوں ڈالر مالیت کے یورینیم کے ذخائر دفن ہیں جو بقول واشنگٹن پوسٹ کے ملک کے جوہری بجلی گھروں کے لیے تابکار ایندھن کا اہم ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن جنہیں اس وجہ سے نہیں نکالا جا سکا ہے کہ یورینیم کی کان کنی سے علاقے کے آبی ذخائر کو آلودہ ہو جانے کا خطرہ موجود ہے، خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس علاقے میں زبردست طوفان آتے رہتے ہیں۔ لیکن اخبار کہتا ہے کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے ایک جائزے کے مطابق کان کنی کے معیاروں کو بہتر بنانے میں کافی پیش رفت ہو گئی ہے، اور اگر کہیں آلودگی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ معیار برقرار نہ رکھنا ہو سکتی ہے۔ لہذا اخبار کا مشورہ ہے کہ یورینیم نکالنے پر اس وقت جو پابندی لگی ہوئی ہے اسے ہٹانے سے پہلے کان کنی کی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں صلاح الدین احمد، اردو وی او اے واشنگٹن۔
اور اب ہفتے بھر کے کھیلوں کے مقابلوں کی رپورٹوں کے ساتھ ناصر محمود۔
رواں ہفتے پاکستان کو کھیلوں کی دنیا سے دو بڑی خوشخبریاں ملیں۔ 8 سال کے بعد قومی ہاکی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں پہنچی، جبکہ سنوکر کا عالمی کپ بھی پاکستان کے حصے میں آیا۔ آسٹریلیا میں جاری چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان عالمی نمبر 1 جرمنی کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچا۔ دونوں گول پاکستانی کھلاڑی شکیل عباسی نے کیے۔ جرمنی جیسی مضبوط ٹیم کو شکست دینے کے بعد مبصرین قومی ٹیم کے فائنل تک پہنچنے کی پیش گوئی بھی کر رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا اور ہالینڈ سے پاکستانی ٹیم کو شکست، جبکہ بیلجیم کے خلاف فتح حاصل ہوئی تھی۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ہالینڈ سے ہوگا۔ بلغاریہ میں کھیلی جانے والی عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کے محمد آصف نے انگلینڈ کے گیری ولسن کو شکست دے کر 18 سال بعد پاکستان کے لیے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ اپنی کامیابی پر محمد آصف کا کہنا تھا کہ اس مقابلے میں شرکت گو کے ایک مشکل عمل تھا، لیکن فتح حاصل کر کے انہیں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں محمد آصف نے اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کیے۔
اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میں یہ ٹائٹل جیتا۔ جب جا رہے تھے تب تھوڑا سا تھا ایک ٹائم پہ کہ کیونکہ ٹیم جانا تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ فنڈ نہیں ریلیز ہو رہے تھے، تو تب تھوڑا سا دل میں تھا کہ یار اگر ٹیم نہیں گئی تو ہم وہاں پہ پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ایسوسی ایشن نے اپنے بہار پہ سارا سلسلہ کر کے پھر ہمیں اپنا ٹیم کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا۔ مزید ان شاء اللہ پروفیشنل میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی خواہش ہے کہ پروفیشنل کھیلوں اور پروفیشنل پلیئر میں جا کے پاکستان کا نام روشن کروں۔
انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان الیسٹر کک نے ٹیسٹ کرکٹ میں 7,000 انفرادی رنز بنانے والے سب سے کم عمر بلے باز ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ انہوں نے یہ ریکارڈ بھارت کے خلاف کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں بنایا، اور اس وقت ان کی عمر 27 سال 347 دن تھی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ بھارتی کرکٹر سچن ٹینڈولکر کے پاس تھا۔ جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں 309 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 1-0 سے جیت لی۔ یہ مسلسل دوسری بار ہے جب جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو اسی کی سرزمین پر شکست سے دوچار کیا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں جنوبی افریقہ اپنی اول پوزیشن برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہا۔ इस मैच की खास बात ये भी थी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग के करियर का ये आखिरी मैच था। उन्होंने एक हफ्ता कबल अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा था कि जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वो अपना आखिरी मैच यादगार बनाना चाहते हैं। आलमी ओलंपिक कमेटी ने भारत की कौमी ओलंपिक एसोसिएशन में मुबैना तौर पर बदउनवान ओहदेदारों के मुजव्वजा इंतखाब के खिलाफ भारत की रुकनियत मौतल करने का ऐलान किया है। नासिर महमूद, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। वाशिंगटन के इलाके में एक 23 साल नौजवान रिचर्ड मैक्सम अपने खानदान की रिवायत कायम रखते हुए वायलिन बनाने का काम जारी रखे हुए हैं। रिचर्ड के आबाओ अजदाद ने तकरीबन एक सदी कबल वायलिन बनाना शुरू किए।
These are tools that I inherited from my grandfather. Some of them came from my great-great-grandfather.
वायलिन बनाने के लिए ये आले मेरे दादा ने मुझे दिए थे। इनमें से कुछ मेरे परदादा के वर्कशॉप से मिले हैं। रिचर्ड मैक्सम अपना दूसरा वायलिन बना रहे हैं। वो कहते हैं कि वायलिन तैयार करना उन्हें बहुत पसंद है।
And I was always fascinated by my grandfather's work on violins. When I'd visit his shop, it always seemed like
मैं हमेशा अपने दादा के वायलिन बनाने के काम से मुतासिर होता था। जब मैं उनकी शॉप में जाता तो मुझे लगता कि मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। रिचर्ड के परदादा ने वायलिन बनाने का काम 18वीं सदी में पेंसिल्वेनिया में शुरू किया। उनकी अगली दो नस्लों ने इसी रिवायत को बरकरार रखा, लेकिन रिचर्ड कहते हैं कि उनके वालिद कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं। मगर इसे बजाते कैसे हैं ये उन्होंने मुझे ज़रूर सिखाया।
I think that, keeping the traditional life that my family has started is...
मेरे ख्याल में मेरे खानदान ने जो रिवायत बरकरार रखी है वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ग्रेजुएशन के बाद रिचर्ड ने अपना पहला वायलिन बनाया जिसमें उनके उस्ताद ने उनकी मदद की।
I spent about 7 months working on...
मैंने अपना पहला वायलिन 7 माह में बनाया और 2 महीने इसे पॉलिश देने में लगे। रिचर्ड अपने वायलिन वाशिंगटन DC के पोर्टर वायलिन कंपनी लाए और यहाँ पर उन्हें जॉब भी मिल गई। डेल्टन पोर्टर इसी कंपनी के सदर हैं।
रिचर्ड knows that he can make violins and he can do as good a job as his predecessor.
रिचर्ड जानता है कि वो वायलिन बना सकता है। वो ये काम अपने बड़ों की तरह बेहतर अंदाज में कर सकता है और वो इसमें मजीद महारत भी हासिल कर सकता है। मौसीकी सीखने वाले कुछ तालबिल भी वायलिन में दिलचस्पी रखते हैं। मरीसा मर्फी ने वाशिंगटन सुजुकी स्प्रिंग्स की बुनियाद रखी जहां वायलिन सिखाया जाता है। उन्होंने ये वायलिन पोर्टर से खरीदा है। एक माहिर और पुरअज़्म तालबिल हर चीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। ताहम रिचर्ड मैक्सम बेहतरीन वायलिन बनाने के ख्वाहां हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
और यह है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
ईरान में इंसानी हकूक की अफसोसनाक हालत उस वक्त और ज्यादा नुमाया हुई जब 27 नवंबर को जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें ईरान की हुकूमत से कहा गया है कि वो इंसानी हकूक की बहुत सी खिलाफ वर्जियों को कानूनी और अमली तौर पर खत्म करे। इस करारदाद के हक में 83 ملکوں ने और इसके खिलाफ 31 ملکوں ने वोट दिया जबकि 68 ملکوں ने वोट देने से इज्तनाब किया। तवक्को है कि अक्वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल जनरल असम्बली इस करारदाद को बाकायदा तौर पर दिसंबर में मंजूर कर लेगी। अक्वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब सूजन राइस ने कहा है कि अमरीका ईरान के बारे में करारदाद स्पॉन्सर करने वालों में शामिल था। इसके अलावा अमरीका ने शिमाली कोरिया और शाम में इंसानी हकूक के हालात के बारे में करारदादों को भी स्पॉन्सर किया और ये करारदादें मंजूर कर ली गईं। मिस राइस ने कहा कि ईरान के बारे में हम जनरल असम्बली की शदीद तशवीश में शरीक हैं। वहाँ इंसानी हकूक की शदीद और मुसलसल खिलाफ वर्जियों के वाकयात हो रहे हैं। इनमें अजियत रसानी और गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सजाएं जैसे कोड़े लगाना, आज़ा क़ता करना और बिला जवाज फांसियाँ देना शामिल हैं। वकीलों, सहाफियों, इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वालों और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले शहरियों को ईरान में परेशान किया जाता है, उन्हें खौफजदा किया जाता है और बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईरान में औरतों और अकलियती ग्रुपों पर भी तशद्दुद के साथ जुल्म करने का सिलसिला जारी है। तीसरी कमेटी ने जो करारदाद मंजूर की है इसमें ईरान की हुकूमत की तरफ से ईरान की अदलिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के केसों की जामे तफ्तीश न किए जाने पर भी खास तौर से तशवीश का इजहार किया गया है। ان کیسوں میں سن 2009 کے متنازع صدارتی انتخاب کے بعد خاریز آگ کے قید خانے اور دوسرے مقامات پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ اس قرارداد پر ووٹنگ ایرانی بلاگرز ستار بہشتی کے قید خانے میں ہلاکت کے چند ہفتے بعد ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق انہیں ایون کے قید خانے میں انتہائی صفاقی سے مارا پیٹا گیا تھا۔ ان کی موت اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والی ایرانی خاتون نسرین ستدے کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں ملنے والی اطلاع سے بین الاقوامی سطح پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے قید خانے کے خراب حالات اور اپنے گھرانے کے لوگوں کو پریشان کی جانے کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ان بہت سے ملکوں کے ساتھ جنہوں نے ایران کے بارے میں تیسری کمیٹی کی قرارداد کی منظوری کے لیے ووٹ دیا، امریکہ ایرانی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایران کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں بند کرے اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرے جو انسانی حقوق کے معاہدوں کے تحت اس پر عائد ہوتی ہیں اور جن کی ایران نے تصدیق کی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برفانی دور کے دوران قطب شمالی کا بیشتر حصہ برف کی موٹی تہ سے ڈھکا ہوا تھا اور تقریباً 23,000 سال پہلے آب و ہوا گرم ہونا شروع ہوئی۔ اس ہفتے سائنسی جریدے نیچر جیو سائنس میں اس بارے میں دو نئی تحقیقات کو شائع کیا گیا ہے۔ تحقیق کاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ماضی میں برف کی تہ پر کیا گزری، تاکہ سائنسدانوں کو مستقبل میں دنیا میں درجہ حرارت میں اضافے سے آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بہتر طریقے سے پیش گوئی کرنے میں مدد مل سکے۔ یونیورسٹی آف وسکانسن کے جیولوجسٹ اینڈرس کارلسن نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ قبل از تاریخ 140,000 سال پہلے شمالی امریکہ اور شمالی یورپ کس حالت میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین پر جمی ہوئی برف کی تہ سب سے پہلے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے پگھلی تھی اور فوری طور پر دوبارہ ویسی تہ نہیں جم سکی، لیکن کارلسن کہتے ہیں کہ یہ سب سمندر میں تیرنے والی برف پر نہیں گزرا۔ پانی پر تیرنے والی برف نے بہت غیر متوقع رد عمل ظاہر کیا۔ پہلے تو وہ جس حالت میں تھی اسی میں رہی اور پھر اچانک تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئی۔ گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا وہ آخری علاقے ہیں جہاں برف کی بچی کھچی تہیں اب بھی موجود ہیں۔ جولائی میں سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 4 دنوں کے دوران گرین لینڈ میں موجود برف کی دبیس تہ بھربری برف میں تبدیل ہو گئی۔ معلوم تاریخ میں اس سے زیادہ تیزی سے کبھی بھی برف کی تہ نہیں پگھلی۔ کارلسن کا کہنا ہے کہ ایسا شاید درجہ حرارت میں تیزی سے ہوتی چھوٹی موٹی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایسا ہی قبل از تاریخ زمین پر موجود برف کی تہوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تاہم کارلسن کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا میں سمندر پر جمی برف کی چادر کے بارے میں کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ نیچر جیو سائنس میں چھپنے والی دوسری تحقیق میں 12,000 سے 7,000 سال پہلے قطب شمالی کے اونچائی والے علاقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جب برف کی موٹی اور وسیع تہ نے اس علاقے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس تحقیق میں شامل سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے سطح سمندر میں 1.5 سے 2 میٹر کا اضافہ ہوا۔ اس تحقیق میں شامل ایک سائنسدان ٹوبیان ٹورن کوویسٹ لوزیانا یونیورسٹی میں زمین سے متعلق امور کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بہت سا میٹھا پانی سمندر میں جا ملتا ہے تو اس سے سمندری پانی کا روایتی سائیکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹوبی یون کہتے ہیں کہ آج کل گرین لینڈ میں برف کی موٹی تہ تیزی سے پگھل رہی ہے اور بے تحاشا میٹھا پانی شمالی انٹارکٹک سمندر میں جا کر مل رہا ہے، جس سے سمندر میں ماحولیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ٹوبی یون کہتے ہیں کہ ماضی میں زمین پر تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے سے ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے رجحان کا پتہ ملے گا، جس سے ہم مستقبل میں آنے والے موسموں کے بارے میں بہتر طور سے پیش گوئی کر سکیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے اردو voa.com۔